نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالتمين ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجاد ولا سبت أسمر اللون إذا مشى يتكفوا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کا بیان چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کیا تھا وہ بتلا رہے ہیں. اسی سلسلے میں یہ دوسری روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میانہ قد تھے. ربع ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا قد جو ہو درمیانی ہو, نہ لمبا ہو اور نہ پست ہو, ٹھنگنے بھی نہیں اور لمبے قد کے بھی نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے. پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ قد درمیانی تھا, البتہ لمبائی کی طرف مائل تھا تھوڑا سا. وَلَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ, نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لامبے قد کے تھے اور نہ پستا قد. حسن الجسم, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک بڑا خوبصورت خوبصورت جسم والے. وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَادٍ وَلَا سَبْتٍ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال نہ تو گنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے, بلکہ جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ معمولی سا گنگریالا پن لیے ہوئے, تھوڑی سی اس میں پیچیدگی خمیدگی تھی. اسمر اللون, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندم گون تھے. اب دیکھیے وہ پہلی جو روایت پہلے گزری تھی اس کے اندر یہ آیا تھا ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم, نہ تو آپ بالکل چونے کی طرح سفید رنگت کے تھے اور نہ گندم گون سانولے رنگ کے. یا اسمر اللون کہا گیا تو جیسا کہ پہلے بتلا دیا گیا تھا کہ ایک تو جو سفید ہوتا ہے وہ ایسی سفیدی چونے کی طرح کہ اس میں سرخی کی ملاوٹ نہ ہو, تو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جسم اطہر کا ایسا ایک دم سفید چونے کی طرح نہیں تھا, بلکہ اس میں سرخی کی ملاوٹ تھی. اسی سرخی کی ملاوٹ کو اس روایت کے اندر اسمر اللون سے تعبیر کیا گیا ہے. گویا یہاں گندم گونی سے مراد یعنی گویا گہوں جیسے رنگ سمراب وہ سرخی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی میں ملی ہوئی تھی. اسی سرخی کو تعبیر کرنے کے لیے اسمر اللہ کا لفظ استعمال کیا. اذا مشا یتکفو, اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تھے تو آگے کی طرف جھک کر کے چلتے تھے. تکفو, اس لفظ کے تین معنی بیان کیے ہیں اور یہ تینوں خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار میں چال میں موجود تھی. تکفو کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آگے کی طرف جھک کر کے, جیسے کوئی آدمی ڈھلان والی جگہ پر, نشیب والی جگہ پر اتر رہا ہو تو اس وقت تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا جسم کا اوپر والا حصہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلتے تھے آپ آگے کی طرف جھک کر. اور تکفو کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ چلتے وقت مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھانا, یعنی یہ پاؤں گھسٹتے ہوئے نہیں, پورے پاؤں اٹھا کر کے, یہ قوت کی اور مردانگی کی علامت سمجھی جاتی ہے. پاؤں گھسٹ کر کے چلنا یہ گویا یہ چال پسندیدہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار میں یہ بھی بات تھی کہ آپ پاؤں مضبوطی کے ساتھ اٹھا کر چلتے تھے. اور تیسرا مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی رفتار تیز تھی. تیز رفتاری کے لیے بھی لفظ تکفو استعمال کیا جاتا ہے, آگے آئے گا. حضرات صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تیزی کے ساتھ چلتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمین آپ کے لیے لپٹی جا رہی ہے, اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے چلنے میں اپنے آپ کو تھکا دیا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام رفتار سے چل رہے ہوتے تھے, وہ آپ کو مشقت برداشت نہیں کر رہے ہوتے تھے. تو بہرحال یہاں تکفو کا ترجمہ اسی لیے کریں گے کہ آپ جب چلتے تھے تو تیز رفتاری کے ساتھ آگے کی طرف جھک کر مضبوطی سے قدم اٹھا کر کے چلا کرتے تھے, تاکہ یہ تینوں خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے اندر تھیں. حدثنا محمد بن بشار الابدی قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمیت البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجلا مربوعا بعید ما بین المنقبین عظیم الجمة الى شہمۃ اذنیہ علیہ حلۃ حمراء ما رأیت شیئا قط احسن منہ. یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, یہ بھی صحابی ہیں غزوہ احد کے موقع پر جن نوجوانوں نے اپنے آپ کو غزوے کی شرکت کے لیے پیش کیا تھا لیکن ان کی عمریں پورے 15 سال کی نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو شرکت کی اجازت نہیں دی تھی, ان میں سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. ابو ہمارا یہ ان کی کنیت ہے, اور بنو حارثہ جو شاخ ہے اوس کی اس سے ان کا تعلق ہے. اخیری عمر میں کوفہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے, وہ اس روایت کے راوی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا مربوعا, ابھی ربض رجول جو آیا تو یہاں جیم کے پیش کے ساتھ ہے یا جیم کے زیر کے ساتھ ہے, دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے. پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کانا رجولا مربوعا, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میانہ قد آدمی تھے. رجل ایک کلام میں گفتگو میں ربط پیدا کرنے کے لیے عرب اہل عرب ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور اگر رجل پڑھیں تو رجل اس آدمی کو کہتے ہیں جن کے बालों में जो ना तो पेचीदगी हो और जो है यानी बहुत ज्यादा गुंगरियाले भी नहीं, अलबत्ता कंघा करने के बाद जरा सा उसमें शिकस्तगी पैदा हो जाती है, थोड़ी सी खमीदगी आ जाती है, ऐसे आदमी को रजुल कहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ रजुल भी पढ़ा है, रजुल पढ़ेंगे तो कोई नया माना उससे पैदा नहीं होता इस माना करके, लेकिन वाजह यही है कि रजुलन मरबूहन कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मयाना कद शख्स थे, बईदमा मन के बैन आप सलासम के मोढ़ों के दरमियान कुछ फासला ज्यादा था, ये दोनों मोढ़ों का फासला ज्यादा उस वक्त होता है जब आदमी का जो सीने का ऊपर का हिस्सा चौड़ा हो, तो सीने के ऊपर के हिस्से का चौड़ा होना ये बहादुरी की और सखावत की अलामत समझी जाती है, इसलिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सीने का हिस्सा कुशादा था, उसकी वजह से मोढ़ों के दरमियान भी फासला कुछ ज्यादा ही था दूसरों के मुकाबले में। अजीमल जुम्मतेला शामते उदोनी, और आप गंजान बाल वाले, ज्यादा बाल वाले थे कि आपके बाल मुबारक जो है वो कान की लौ तक पहुंचते थे। अजीमल जुम्मा, जुम्मा वैसे अहले अरब के यहाँ बाल के जो है मकदार के एतबार से और साइज के एतबार से नाम अलग अलग दिए गए हैं। एक तो वो बाल जो इतने बड़े हों जो कान के कान तक आ जाए, कान निस्फ कान तक या कान की लौ के करीब, तो उसको अरबी में वफरा कहते हैं। और एक ये है जो उससे आगे हो और गर्दन तक पहुंचे हुए हो तो उसको जो है लिम्मा कहते हैं। और तीसरे और भी बड़े हो जो मोढ़ों तक पहुंचे हुए हैं तो उसको जुम्मा कहते हैं। अब यहाँ रावी ने लफ्ज़ तो जुम्मा इस्तेमाल किया लेकिन आगे अजीम जुम्मत इला शामत के आपके बाल मुबारक जो है गंजान बड़े कान की लौ तक, हालांकि जुम्मा तो उन बालों को कहा जाता है जो मोढ़े तक हो, तो लफ्ज़ जुम्मा इस्तेमाल करने के बाद उसकी पहुंच जो है वो कानों तक बतलाई जा रही है। इसने हदीस की शरह करने वालों को जरा उलझन में डाल दिया। तो बहरहाल उन्होंने इसमें ये तत्बीक पैदा की है कि यहाँ चूंकि अजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया कि बालों का ज्यादा होना वो तो कानों की लौ तक था, बाकी जुम्मा होने की वजह से आगे मोढ़े तक पहुंचे हुए थे, लेकिन मोढ़े तक पहुंचा हुआ आखिरी जो हिस्सा है वो इतना गंजान नहीं था। पर ऐसा होता है, बड़े बाल वाले जो होते हैं तो उनके बालों का गंजान हिस्सा जो होता है वहां तक होता है, फिर आगे सिरे जो रह जाते हैं वो इतने गंजान नहीं होते। तो इस माना करके गया दोनों ने जोर पैदा कर दिया है। बहरहाल मुतलक बड़ा होना मुराद लिया जाए तो फिर इश्काल नहीं होगा। तो बहरहाल उसकी तशरीह करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंजान बाल वाले थे जो आप कान की लौ तक पहुंचे हुए थे। अलैहुल्लतुन हमरा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर के ऊपर सुर्ख जोड़ा था। सुर्ख जोड़ा, जोड़ा हुल्ला जिसको सूट बोलते हैं, दो आदमी आम तौर पर अपने जिस्म को छुपाने के लिए दो लिबास इस्तेमाल करता है, जिस्म के निचले हिस्से को छुपाने के लिए अलग, जैसे हमारे यहाँ लुंगी पायजामा जो भी हो निचला हिस्सा, और ऊपर के हिस्से को छुपाने के लिए अलग लिबास होता है जिसको कुर्ता कमीज जो भी हो कहा जाता है। तो ये दो, तो जो चादरें होती हैं अहले अरब में आम तौर पर दो चादरें, उस सामने इन्हें सिला हुआ लिबास पहनना इतना आम नहीं था, चादरें इस्तेमाल करते थे निचले हिस्से के लिए भी ऊपर वाले हिस्से के लिए भी। निचले हिस्से के लिए जो चादर इस्तेमाल की जाती थी उसको अरबी में इजार कहते हैं, जिसका तर्जमा उर्दू में लुंगी से करेंगे, और और ऊपर वाले हिस्से के लिए जो चादर इस्तेमाल की जाती थी उसको रिदा कहते हैं, उसका तर्जमा चादर से करते हैं। और ये तर्जमा का जो फर्क हुआ, चीज एक ही है, इस्तेमाल के फर्क की वजह से। आज भी कोई आदमी चादर को अगर निचला हिस्सा छुपाने के लिए इस्तेमाल करेगा तो चादर होने के बावजूद लोग उसको चादर नहीं बोलेंगे बल्कि लुंगी बोलेंगे, और ऊपर अगर ओढ़ेगा तो उसको चादर ही कहेंगे। तो बहरहाल वो इस्तेमाल के फर्क की वजह से नाम बदल गया। तो मैं तो ये कहने जा रहा था कि ये जो दो चीजें इस्तेमाल की जाती है, बदन के निचले हिस्से के लिए अलग और ऊपर वाले हिस्से के लिए अलग, ये दोनों कपड़े अगर एक ही तरह के हों, एक ही कपड़े से बने हुए हों, एक ही रंग के हों, तो उसको अरबी में हिल्ला कहते हैं, हमारे यहां उसको सूट बोलते हैं, उर्दू में उसको जोड़ा बोलते हैं। तो जोड़ा उसी वक्त बोलेंगे जब दोनों एक तरह के हो, अलग अलग हो तो सूट नहीं बोलेंगे, जोड़ा हुल्ला नहीं बोलेंगे। तो यहां उसी को कहने जा रहे हैं अलैहि हुल्लतुन हमरा। वो यमनी चादर हुआ करती थी उस जमाने में, यमन की चादरें सूत की बनी हुई मशहूर थी, और वो धारीदार होती थी, लीटी वाली धारीदार, एक सुर्ख धारी होती थी, एक सियाह, सुर्ख सियाह धारी वाली पूरी चादर, लेकिन उसको बोलते थे सुर्ख। वो खालिस सुर्ख नहीं है, खालिस सुर्ख लिबास को मर्दों के हक में पसंद नहीं किया गया। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मे अथर के ऊपर सुर्ख जोड़ा था, यानी यमन की सूती धारीदार चादर जो होती है सुर्ख, उसका बना हुआ। दोनों चादर ऐसी थी। मा रायतु शयन कत्तु अहसन मिन्हु, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन जो है कोई किसी को मैंने नहीं देखा। ये गोया यहां देखिए आगे हजरत अली की रिवायत आने वाली है, उसमें भी है लम अरा कबलहु वला बादहु मिसलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप जैसा किसी को नहीं देखा। आम तौर पर जो है किसी की खूबी को बयान करने के लिए मुबालगा जब मकसूद होता है तो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उस जैसा आदमी मैंने नहीं देखा। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो वहां मुबालगा है ही नहीं, हकीकत ही है। और अल्लामा मुनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर मुसलमान इस बात का मुकल्लफ है कि वो एतिकाद रखे कि जिस्मानी खूबियों के एतबार से भी कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसला नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने जिस्मानी एतबार से एक मर्दाना जिस्म में जो खूबियां और सिफात कमालात होने चाहिए जिस्मानी एतबार से, वो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे किसी में नहीं थी। इसलिए हजरत साहबा जब यू कहते हैं महाराज तो शयन कत्तो आसन में हो, और शयन कहा, शख्सन रजुलन नहीं कहा, किसी आदमी को आप जैसे कोई चीज भी, सूरज और चांद भी आपसे ज्यादा हसीन नहीं। हर चीज की हुस्न की नफी कर दी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न के मुकाबले में। हदसना महमूद बिन गैलान काला हदसना वकीम قال حدثنا سفيان بن ابي اسحاق عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما رايت من ذي لمه في هله عمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بين ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل। حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ابھی گزری انہی کی یہ دوسری روایت ہے اور اسی جیسی ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بنٹے والے کو، ذی لمہ وہ لمبے جو بال ہوتے، میں نے کہا تھا کہ درمیان یعنی یہ گردن تک جو بال ہوتے ہیں اس کو لمہ کہتے ہیں، یہاں کسی بڑے بال والے کو، किसी पंठे वाले को मैंने सुर्ख जोड़े में कि पंठे में हो और सुर्ख जोड़ा पहने हुए हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन नहीं देखा। یعنی آپ سرخا جوڑا زیب تن کیے ہوئے ہو اور بال بھی آپ کے تھے ایسے, اور کسی اور کو ایسا حسین نہیں دیکھا. لو شارم یضرب من کی بہن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈوں تک آتے تھے, پورے مونڈوں کے قریب تھے. بعید ماں بین المن کی بہن, دیکھو وہاں کان تک تھے. تو بال جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو کٹوا دیے جاتے ہیں, کٹی ہوئی حالت میں وہ جو آخری حد ہے کان تک کی وہاں تک ہوں گے, پھر بڑھیں گے تو آگے گردن تک پہنچیں گے, اور نہیں کاٹے گئے اور بڑے تو وہ مونڈوں تک پہنچیں گے, پھر کاٹ دیے گئے تو پھر چھوٹے ہو گئے. اس لیے بالوں کے سلسلے میں روایتیں ہر طرح کی آتی ہیں, ہم نے جس نے جیسے زمانے میں اور ایک ہی آدمی نے مختلف وقتوں میں دیکھا, مختلف طریقے سے دیکھا, اس کو بیان کیا. تو بین ما بین المن کی بین, دونوں مونڈوں کے درمیان کا فاصلہ کچھ زیادہ تھا جیسا کہ بھی بتلایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پستا قد تھے اور نہ لامبے قد کی. حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا المسعودی عن عثمان بن مسلم بن الهرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم. یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی جا رہی ہے. قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بتلا رہے ہیں حلیہ شریفہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو لامبے قد کے تھے اور نہ پستا قد. شسم الکفین والقدمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پر گوشت تھے, یعنی ہتھیلیاں بھی پر گوشت, گوشتلوں ایسی نہیں خالی ہڈیاں نہیں, گوشت سے بھری ہوئی, اور آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ بھی پر گوشت تھے. یہاں شراح نے لکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مردوں کے حق میں جو ہے پسندیدہ سمجھی جاتی ہیں اور عورتوں کے حق میں عیب سمجھی جاتی ہیں. تو مردوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گویا دونوں پر گوشت تھی. اور زخم الراس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. بڑا ہونا یعنی بڑا بھی ایسا جو قد کے مناسب ہو, آدمی کا جیسا قد ہوتا ہے اس کے مطابق سر کا اگر سائز ہو تو زیادہ حسین معلوم ہوتا ہے. قد کے مقابلے میں قد لمبا ہے سر چھوٹا ہے, یا قد چھوٹا ہے سر بڑا ہے, تو یہ بدصورتی ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے اعتدال کے ساتھ, یعنی ایسا بڑا نہیں جو برا معلوم ہو, نہیں حسین. اور سر کا بڑا ہونا جو ہے وہ عقل مندی کی اور جو علامت سمجھی جاتی ہے. اس لیے زخم الکرادیس, کرادیس یہ کردوس کی جمع ہے, جوڑوں کی ہڈیاں جہاں جسم کی دو ہڈیاں ملتی ہیں, جیسے کوہنی والا حصہ, یہ ادھر بازو کی ہڈی اور یہ کلائی کی ہڈی, دونوں آ کر کے یہاں ملتی ہے. یہ مونڈھا, یہ بازو والی ہڈی اور کندھے والی ہڈی آ کر کے ملتی ہے. یا اسی طریقے سے گھٹنا, یہ اوپر والی ران والی ہڈی اور نیچے پنگلی والی ہڈی, جہاں ہڈیوں کے ملنے کے جگہ جو ہے سرے وہ موٹے تھے, یعنی وہ بڑے تھے, بڑے تھے. طویل المسروبہ, مسروبہ یہ بال کی ایک لکیر ہوا کرتی ہے جو سینے سے لے کر ناف تک چلی جاتی ہے, اس کو مسروبہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں ایک بالوں کی لکیر تھی پتلی, جو آپ کے سینے مبارک سے لے کر ناف تک چلی گئی تھی. اور اذا مشا تکفا تکفیم, اور جب آپ چلتے تھے تو وہی جو ابھی آ گیا, تیز رفتاری کے ساتھ آگے کی طرف جھک کر اور مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے چلتے تھے. کانما ینحت من سبب, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا آپ نشیب میں نیچان کی طرف اتر رہے ہیں. تو نیچان کی طرف اترنے والا آدمی جیسے آگے کی طرف جھک کر کے چلتا ہے, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف جھک کر کے چلتے تھے, مغرور اور متکبر لوگوں کی طرح سینہ تان کر کے نہیں, تواضع کے ساتھ. لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کسی کو میں نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی آدمی حسن میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شعر ایک منسوب ہے جس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتی تو بجائے انگلیوں کے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ یہ حدثنا احمد بن وکیل قال حدثنا ابی عن المسعودی بهذا الاسناد نحوه بمعناه، یہ ایک اور اوپر والی جو حضرت علی کی روایت تھی اسی کو دوسری سند سے اسی طرح آیا ہے۔ حدثنا احمد بن عبدۃ الزبی البصری و علی بن حجر و ابو جعفر محمد بن الحسین و ابن ابی حلیمت المعنى واحد قالوا حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبداللہ مولا غفرت قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال، یہ ابراهيم بن محمد جو ہے حضرت علی کے اولاد میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن علی جو محمد بن حنفیہ سے مشہور ہیں ان کے یہ صاحبزادے ہیں، یہ حضرت علی سے نقل کرتے ہیں۔ ویسے ان کی ملاقات دادا سے ہوئی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے والد سے انہوں نے سنا ہوگا۔ کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ممغت ولا بالقصیر متردد۔ حضرت ابراہیم محمد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ آپ کا سراپا جب بیان کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ لامبے قد کے تھے۔ ممغت، یہاں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسمعی جو لغت کے محدث بھی ہیں اور لغت کے امام بھی سمجھے جاتے ہیں ان کے حوالے سے ان الفاظ کی کچھ تشریح بھی نقل کی ہے، چنانچہ ممغت کے متعلق فرماتے ہیں الزاہب طولاً، ممغت اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ لامے قد کا ہو، چنانچہ وہ اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی کو کہتے ہیں سنا، کیونکہ عرب کے دیہاتی جو ہوا کرتے تھے وہ خالص جو ہے فصیح عربی زبان بولا کرتے تھے، تو وہ قائد دیہاتی کو کہتے ہیں سنا تمغت فی مشابتی، جب کوئی آدمی کمان کے اوپر تیر چڑھا کر اس کمان کو خوب زور سے جو ہے کھینچے، اس لیے کہ جتنا کھینچا جائے گا اتنا تیر اتنا ہی دور جائے گا، تو تمغت اس نے اپنی کمان کو خوب قوت کے ساتھ کھینچا۔ تو یہاں ممغت کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لامے قد کا آدمی ممغت بول کر، ولا بالقصیر متردد، اور نہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پستا قد تھے بہت زیادہ۔ متردد، یا متردد کا ترجمہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسمعی کے حوالے سے بیان کیا الداخل بعضہ فی بعض قصرا، بعض لوگ ایسے پستا ہوتے معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے جسم کا کچھ حصہ دوسرے حصے میں گھس گیا ہے اپنے ہی جسم کا، تو اسی کو متردد عربی میں بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پستا قد بھی نہیں تھے، کان ربعتا من القوم، آپ تو میانہ قد کے آدمی تھے، جیسا پہلے ہی بتلا دیا، البتہ مائل بطول تھے لمبائی کی طرف یہ تھے۔ لم یکن بالجاد القطع ولا بالسبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ گنگریالے بال والے تھے، جاد القطع جو حبشیوں کے بال ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور ایسے مڑے ہوئے ایک دم جیسے اس کا سرا تلاش کرو تو بھی ملتا نہیں اس کا، اور ولا بھی سب تھے اور نہ بالکل سیدھے اور ہموار، بلکہ کان جادن رجیلن، کچھ خمیدگی کچھ گنگریالا پن لیے ہوئے تھے، اور جیسا کہ پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ یہ بالوں میں خوبصورتی سمجھی جاتی ہے۔ ولم یکن بالمتہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہی تدویر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو موٹے جسم والے تھے، आपका जिसमें मुबारक जो था वो मोतदिल था, जो है मोटा नहीं था। वला बिल मुकलसम, और न बिल्कुल गोल चेहरे वाले, बाजों का चेहरा एकदम गोल होता है ऐसे नहीं, बल्कि वकानफी वजी तदबीर, नबी करीम सलासन का चेहरा कुछ गोलाई लिए हुए, तो कुछ गोलाई जो होती है और उसमें फिर तूल हो गोलाई के साथ, तो ये ज्यादा खूबसूरत होता है। अब यजो आप सलासन की रंगत, आप सफेद रंग के थे, देखो यहां अबियज आया वहां असमर आया था, लेकिन जैसा कि बता आगे कहते हैं मुशरब, मुशरब यानी उस सफेद को कहते हैं जिसके अंदर सुर्खी की मिलावट और छांट हो, जिसको बोलते हैं छांट बोलते हैं हमारे यहां, तो सुर्खी की मिलावट वाले सफेदी थी। अद अजुल आइनैन, ये अद अजुल आइनैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का जो सियाह हिस्सा है वो बहुत ज्यादा सियाह, पुतलियां आपकी सियाह, वो टीरी जो होती ना मांजरी वो नहीं, बल्कि खालिस सियाह थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये अद अजुल आइनैन सियाह आंखों वाले, अहदबुल अशफार, और जो है आपके जो ये थे पलके, ये जो पपोटे होते हैं पपोटों के ऊपर जो बाल निकले हुए हैं, एक तो ये ऊपर जो आंख के ऊपर के हिस्से में परेशानी के किनारे पर जो बाल है उनको तो बहु कहते हैं उर्दू के अंदर, गुजराती में भी बहु बोलते हैं, और आंखों को के जो दो दरवाजे हैं पपोटे, उन पपोटों के किनारों के ऊपर जो बाल है उनको जो है पलक कहा था, अशफार अरबी में कहते हैं, अहदबुल अशफार। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पलकें लंबी थी, पलकों का लंबा होना ये खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। तो जलील मुशास वल कदीन, और बदन के जोड़ों के मिलने की हड्डियां, वो जैसा अभी बताया जहां जहां दो हड्डियां मिलती है वो मोटी थी, और जैसे घुटने हैं कोहनियां हैं ये, और वलकतीद, और ऐसे ही दोनों मूंढों के दरमियान की जगह जो है वो भी मोटी थी, कतीद उसको कहते हैं, पुरगोश्त थी। अजरा दो, आपके जिसमें अथर के ऊपर बाल नहीं थे, कुछ हिस्सों पर बाल के आगे आएगा कहां कहां बाल थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अथर पर, वो तफसीर आगे बताएंगे, लेकिन आम तौर पर चंद मखसूस आजा के अलावा, मखसूस जगहों के अलावा बाकी जिस्म के ऊपर बाल नहीं। बाल लोग ऐसे होते हैं कि उनका पूरा जिस्म बालों से ढपा हुआ होता है, तो उनको अरबी में अशअर कहते हैं। अरब अहले अरब जो है ना, ये बालों जिस्मों के बालों वाला और बगैर बालों वाला होने के एतबार से दो किस्में करते हैं। अशअर उस आदमी को कहते हैं जिसके जिसका जिस्म बालों से पूरे जिस्म, कपड़े निकाले ऐसा मालूम होता है काला है पूरा, बाल ही बाल है, कहीं कोई जगह खाली नजर नहीं आएगी आपको, ऐसे को अशअर कहते हैं। और जिसके जिस्म पर कुछ मखसूस जगहों के अलावा बाकी हिस्सों के ऊपर इस तरह बाल ना हो तो उसको अजरद बोलते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो जिस्म अथर था वो आपके जिस्म पर कुछ जगहों के अलावा, जो आगे आएगी उसकी तफसील आने वाली है, तो उसके अलावा बाल नहीं थे। जू मसरबतिन, हाँ एक तो अलबत्ता बालों की एक पतली लकीर थी जो सीने से नाफ तक चली गई थी, वो थी। शस्मुल कफ्फैन वल कदमैन, और जैसा कि आ गया है दोनों हथेलियां और दोनों पांव पुरगोश्त थे नरम। इला मशा तकल्ला कान्नमा यनहत फी सबबी, जब आप चलते थे तो तकल्लू कहते हैं किसी खला अकला का मतलब उखाड़ना, तो कुवत के साथ पांव उठा करके चलते थे और झुक करके, कान्नमा यनहत फी सबबी, जैसे कि आप ढलान की तरफ, जो ढलान की तरफ चलने वाला होता है ना वो कुदरती तौर पर झुक कर भी चलता है, और उसको अपने पांव मजबूती से उठाने भी पड़ते हैं, अगर मजबूती से उठाने न जाए तो फिसल जाए गिर जाएगा, इसलिए दोनों बातें उसमें होती हैं। और वैजल तफत तफत मान, जब आप किसी तरफ माइल होते थे तो पूरे, तो यार किसी को देखते थे तो खाली कंखियों से नहीं, यूं नहीं, या पूरी खाली गर्दन पूरा पूरा घूम जाते थे, مثلا ادھر دیکھ رہے ہیں تو پورا اس طرح گھوم جاتے، ادھر دیکھ رہے ہیں تو پورا اس طرح گھوم جاتے تھے، خالی گردن پھرانے پر اکتفا. یہ خالی گردن پھرا کر دیکھنا، اس کے اندر ایک شبہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے شاید اس کو یہ گمان ہو کہ میرے ساتھ جو ہے بے التفاتی کا معاملہ کیا، یعنی جیسی توجہ کرنی چاہیے تھی اس کا حق مجھے ادا نہیں کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے وہ آپ کسی کے دل پر ذرا سی چوٹ آئے آپ گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ اس طرح. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ خالی کنکھیوں سے دیکھنا یا گردن گرو کر کے دیکھنا یہ گویا کبھی کبرہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم توازو تھے، اس لیے آپ کبھی کسی طرف جب دیکھنا ہوتا تھا پورے مڑ کر کے دیکھتے تھے. یہ بین کتفی خاتم النبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونٹوں کے بیچ میں پشت کے اوپر مہر نبوت تھی. یہ مہر نبوت کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ اس کے باب جو دوسرا عنوان آنے والا ہے وہاں بتائیں گے. وہ خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو جو ہے ختمہ تک پہنچانے والے، یعنی آپ آخری نبی تھے تمام نبیوں میں. اجود الناس صدرن، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی دل. واصدق الناس لہجتن، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سچی زبان والے. والیرہم حریقتن، اور لوگوں میں سب سے زیادہ نرم طبیعت والے. واکرمہم عشرتن، اور لوگوں میں سب سے زیادہ شریف گھرانے والے. ظاہر آپ کا خاندان عرب میں سب سے اونچا سمجھا جاتا تھا. من رآہ بداہتن یا بدیہتن ہابہ، جو آدمی آپ کو اچانک دیکھتا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا تھا، مبہوت ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں ایسا رعب رکھا تھا کہ نیا آدمی جب اس کی اچانک جب نظر پڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے جو ہے مرعوب ہو جاتا ہے. پھر جو آدمی آپ کے ساتھ بار بار آپ کی خدمت میں حاضری دیتا اور ملتا رہتا وہ پھر آپ کو گویا جی جان سے چاہنے لگتا. ابتدا تو اسی طرح، اسی کو فرماتے ہیں من راو بداہتن حبہ، جو اچانک آپ کو دیکھتا پہلی مرتبہ تو آپ سے وہ ہیبت زدہ ہو جاتا، مرعوب ہو جاتا. ومن خالطہ معرفتن احبہ، اور جو آپ کے پاس آتا جاتا رہتا پہچان کر کے تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا، یعنی گویا وہ آپ کا عاشق ہو جاتا تھا. جو لوگ بھی آپ کے پاس آتے جاتے تھے وہ ٹوٹ کر آپ سے محبت کرتے تھے. یقول نایتہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو بیان کرنے والا گویا یہ کہنے پر مجبور ہے لَمَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے نہیں دیکھا. ٹی وی اس لیے خریدنا کہ اس پر شیئر بازار کے بھاؤ دیکھے، اور اس پر اسلامک چینل دیکھنا جائز ہے. دیکھیں یہ تو اسی طرح تو شیطان جو گھستا ہے نا گھر مکان کے اندر، تو یہ شہر بازار کے بھاؤ خالی ٹی وی پر ہی آتے ہیں، اخبارات میں نہیں آتے، ریڈیو پر نہیں آتے، اور اس کے طریقے اب تو موبائل پر سارا کچھ مل جاتا ہے. اس لیے یہ سب جو ہے نفس کے دھکوسلے ہیں گناہ میں مبتلا کرنے کے. کیا ووٹ پیسے لے کر دینا جائز ہے؟ نہیں، ووٹ دینا پیسے لے کر دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. زمزم کا پانی سادے پانی میں ملے کہ پانی کھڑے ہو کے پینا صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، زمزم اگر ملا ہوا ہے تو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. ویسے ایک بات یاد رکھیے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں ہے. لوگ اس کو واجب ضروری سمجھتے ہیں، کوئی بیٹھ کر پیے تو بہت تیز آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی کبیرہ گناہ اس نے کر لیا. ایسا نہیں، یہ جو کھڑے ایک طے حج کے موقع پر طواف سے طواف قدوم سے فارغ ہو کر یہ وہاں جا کر، تو ویسے چونکہ اس زمانے میں خود کنویں کے اوپر جا کر پیا جاتا تھا، اور اس کنویں ڈول سے پانی نکالا جاتا تھا، وہاں جو ہے پانی گرا ہوا ہوتا تھا، اس کی وجہ سے کیچڑ ہوتا تھا. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیٹھ کر نوش نہیں فرمایا کہ وہاں بیٹھنے کی معقول اور موزون جگہ نہیں تھی، اس لیے. اور کھڑے ہو کر پینے کے سلسلے میں بھی خود مشائخ احناف نے دو یہ بعض اس کو مستحب کہتے ہیں واجب نہیں، اور بعض جیسے علامہ شامی عام طور پر ہمارے مفتیان کرام جن کی کتاب سے فتویٰ دیا کرتے ہیں، خود اس کتاب میں انہوں نے اس مسئلے پر بہت لمبی چوڑی بحث کی اور بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا صرف مباح یعنی جائز ہے. جیسے ویسے پانی پینے کا ادب یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے، کھڑے ہو کر پینا مکروہ توضیحی قرار دیا گیا ہے. تو اب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، کوئی واجب یا مستحب بھی نہیں. اور اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے جو منع فرمایا، اس لیے کہ آدمی جب کھڑا ہو کر پیتا ہے تو کھڑا ہونے کی وجہ سے سارے اس کے جو اندر کے یہ ہوتے ہیں پانی لیے جانے کے راستے، وہ سیدھے ہونے کی وجہ سے پیے گا پانی سیدھا اندر چلا جائے گا، اور اچانک پانی کی ٹھنڈک پورے جسم میں پھیل کر اس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ کھڑے ہو کر پینے کی جو ممانعت ہے اس میں طبی پہلو بھی ہے صحت کا، بیٹھ کر اسی لیے پینے. اب گویا وہ پانی کا آپ کھڑے ہو کر پینے کی وجہ سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پینے کی ہدایت فرمائی. گویا یہ جو ہے نا یہ حکم جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ امت کی خیرخواہی کے لیے. لیکن زمزم کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اسی طرح وضو کا جو پانی بچ جاتا ہے برتن کے اندر اس کو بھی شفا کہا گیا ہے. ان دونوں پانی کو کھڑے ہو کر پینے کی اس لیے اجازت دی گئی کہ دوسرے پانی کھڑے ہو کر پئیں گے تو جو نقصان پہنچ سکتا تھا ان پانیوں میں شفا ہونے کی وجہ سے ان کو آپ کھڑے ہو کر پئیں گے تو وہ نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اجازت دی، اس کو جائز کہا. یہ کوئی فرض واجب یا بقول ایک جماعت کے مشاہد کی مستحب بھی نہیں، بعض مستحب کے قائل بھی ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی قائل نہیں، کچھ ہے لیکن فرض وجوب کا کوئی قائل نہیں. لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ فرض اور وجوب کا کیا جاتا ہے، کوئی پی لے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی کبیرہ گناہ کر دیا ہو، سب تیز آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کو. ایسے موقع پر تو پھر ان کی اس خیال کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے لیے پھر بیٹھ کر ہی پینا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے. ایک طالب علم بہت زیادہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے، شفا دے. مسواک کے ریح سے اتر جانے سے یا اس کا رس پی جانے سے، اس کا رس پی جائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا، مسواک کا رس باقاعدہ وہ اندر ہے تو اس کی اجازت ہے، منہ کے اندر پھر نکال دیا جائے، پیا نہیں جائے گا. روزانہ تہجد میں وتر کی نماز پڑھتا ہوں مگر پورے سال میں 3 سے 4 مرتبہ وتر قضا ہو جاتی ہے، تہجد میں وتر پڑھنا چھوڑ کر آ گیا. ایسا اندیشہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لینا اچھا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ عشاء وہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے میری خود کہ بھائی میں اگر کبھی ایک دو مرتبہ ایسی کوشش کی کہ تہجد کے بعد پڑھے لیکن بھول ہی جاتے، یاد نہیں ہے، تو پھر تب سے یہ سب یہ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ عشاء کے بعد پڑھ لو تاکہ کوئی خطرہ ہی نہ رہے. عشاء کی نماز 2 رکعت ہے کہ 4 رکعت؟ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. میرا بیٹا مجبوراً روزی کے لیے ساؤتھ افریقہ گیا ہے، اللہ پاک مکمل حفاظت فرمائے، حلال پاکیزہ روزی دے، آمین. سب آمین کہہ دو بھائی اللہ تعالیٰ سے. سائرہ بی بی کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو صحت دے، شفا دے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے ددگر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو اے اللہ رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہیں اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ انتخابات کے نتائج کو اسلام اور اہل اسلام کے لیے خیر اور بھلائی والا بنا دے. اے اللہ جہاں ابھی انتخابات باقی ہیں وہاں بھی اے اللہ مسلمانوں کو عاقبت اندیشی اور اے اللہ ملی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس حق کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے خصوصی فضل سے نواز دے، اپنے ایسے بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق اور اپنی رعایا کے ساتھ محبت و شفقت، رافت و رحمت، عدل و انصاف اے اللہ سے پیش آنے والے ہوں، امن و امان سے پیش آنے والے ہوں. اے اللہ اپنا فضل فرما دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.